ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم انما الصدقات سوائے اس کے نہیں صدقات للفقراء فقراء کے لیے ہیں والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں والعاملین علیہا اور کام کرنے والے ان پر یعنی ان صدقات کے اوپر کام کرنے والے محنت کرنے والے والمؤلفۃ قلوبہم اور الفت ڈالے گئے جن کے دل وفر رقاب اور غلام آزاد کرانے میں والغارمین اور قرض داروں میں وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں وابن السبیل اور مسافروں کے میں فریضتا من اللہ یہ فرد ہے اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل یہ آٹھ مصارف ہیں جو اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے لیے مقرر فرمائے ہیں. چونکہ پچھلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کے تقسیم کرنے میں گفتگو ہوئی تھی اور منافقین کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی کہ میرا نبی عدل سے تقسیم کرتا ہے، اللہ تعالی نے حصے مقرر کر دیے ہیں، تو تم کیوں خامخواہ اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہو. اسی ضمن کے اندر چونکہ وہ بیان چل رہا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ اس کے مصارف کا ذکر کر دیا کہ کن کن لوگوں پر یہ زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا، زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہیں، کون سی مدیں ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے. وہ تقریباً آٹھ ہیں جن کا ذکر یہاں ہوا ہے. فرمایا انما الصدقات سوائے اس کے نہیں صدقات، صدقات سے مراد یہاں فرض صدقے یعنی زکوٰۃ، للفقراء والمساکین فقراء کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے ہیں. فقیر اور مسکین دونوں ایک ہی معنوں میں تقریباً استعمال ہوتے ہیں. فقیر کہتے ہیں محتاج کو، مسکین جو اپنا گزارا نہ کر سکے، اپنے وسائل میں اپنا نان و نفقہ پورا نہ کر سکے، اس کو مسکین کہتے ہیں. تو یہ قریب معنی ہے ایک دوسرے کے، لیکن ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہوتا ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے، جو دست سوال دراز نہیں کرتا، وہ ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اپنی ضرورت کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا. اور فقیر مطلق شخص ہے، وہ بیان کرے نہ کرے ضرورت مند ہے، وہ دوسروں کے دروازے پر بھی جائے گا، بات کرے گا، مانگے گا، لیکن یہ ہے کہ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا.
اللہ اکبر.
یہ تقسیم کرنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کا خیال رکھے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے, اس کے حالات کیا ہیں, امیر ہے, مسئول ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں, اپنے ساتھیوں اور اسی طریقے سے اپنے ماحول کے اندر رہنے والے لوگوں کے بارے میں صحیح معلومات رکھتے ہوں, ان کے گھریلو معاملات تک سے واقف ہوں, ان کے نجی امور سے ان کا گہرا تعلق ہو اور وہ سمجھتے ہوں کہ ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے. تو تقسیم کریں تو صرف مانگنے والوں کو نہ دیں بلکہ ان کا بھی حصہ رکھیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ گزارا بھی نہیں چلا سکتے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تفسیر کے اندر اس سے الٹ بھی معنی کیا ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو مانگتا نہیں ہے, مسکین اس کو کہتے ہیں جو اپنی حاجتیں دوسروں کے سامنے رکھتا ہے. یہ ابن عباس کا قول ہے. لیکن پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, حدیث یقیناً افضل ہے اور اسی کو ترجیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا مسکین کی تعریف یہ ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اپنی ضرورت کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا.
اللہ اکبر.
والعاملین علیہا, اور زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صدقات کے جمع کرنے پر, اس کا حساب کتاب رکھنے پر, تمام امور کی نگرانی پر جن کو مقرر کیا گیا ہو, پھر ان کے وظیفے یہاں سے دیے جائیں گے, ان کے امور یہاں سے نپٹائے جائیں گے. والعاملین, اور جو کام کرنے والے ہیں, محنت کرنے والے ہیں, مزدوری کرنے والے ہیں, علیہا, ان پر, یعنی جن کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں کہ آپ نے فنڈ جمع کرنا ہے, آپ نے اموال جمع کرنے ہیں, آپ نے صدقات جمع کرنے ہیں, آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں. فرمایا عاملین جو ہیں ان کو بھی, ان کا بھی حق ہے کہ صدقات میں سے, زکات میں سے ان کو بھی دیا جائے. والمؤلفت قلوبهم, اور جن کے دلوں میں الفت ڈالی گئی. کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ جو اسلام میں نئے نئے آئے ہیں, کمزور ہیں, اور ان کے مالی امور بھی بہت کمزور ہیں, تو چاہیے کہ ان کا مالی اعتبار سے خیال رکھا جائے, ان کے امور کو دیکھا جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ بددل ہو جائیں, آ کر کے جی اسلام میں آ کر تو ہمارے ساتھ بڑی تنگی آ گئی ہے, بڑا مشکل معاملہ ہو گیا ہے. تو ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام کے اندر آئیں, ان کے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر سے حصہ دیا جائے. ایک معنی مؤلفت قلوب کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ دین پہ استقامت اختیار کریں, ایسا نہ ہو کہ اپنے فقر کی وجہ سے, تنگ دستی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے کہ اسلام سے ہی کہیں متنفر نہ ہو جائیں, بھاگ نہ جائیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے مؤلفت القلوب کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے. فرمایا اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اور توقع ہے کہ وہ دعوت قبول کر لیں گے, ان پر دعوت اثر کرے گی, اور اگر ہم ان کا مالی اعتبار سے خیال رکھتے ہیں, مالی ضروریات ان کی پوری کرتے ہیں, تو اس سے اور بھی ہمارے قریب آئیں گے, دعوت کو سنیں گے, قبول کریں گے. تو ایسے جو ابھی مسلمان نہیں بھی ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے, اور جو لوگ مسلمان ہو گئے لیکن نئے نئے مسلمان ہیں, ابھی انہوں نے دین سیکھا بھی نہیں ہے, وہ پورے طور پر اسلام پہ عمل کر کے انہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے, ان کو بھی مال زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے تاکہ وہ تنگی کی وجہ سے کہیں دور نہ ہو جائیں. تو یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں, حتیٰ کہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک شامل کر دیا کہ مثلا آپ نے راستے لینے ہیں جہاد کے اندر، راستے لینے ہیں، اور ایسے قبائل یا ایسی قومیں راستوں کے اندر ہیں کہ جن سے خطرہ ہے کہ وہ حملہ کریں گے، تو آپ ان کو زکات کے مال میں سے دیں تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کے راستے چھوڑیں، آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. زکات کا مال اس اعتبار سے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. مطلب کیا ہے کہ دین کا فائدہ مقصود ہے، دین کا فائدہ کہ مال دے کر، مالی ضروریات کسی کی پوری کر کے اس کے دل میں دین کی محبت اور رغبت پیدا کی جائے، یا اپنا دینی فائدہ مثلا جہاد کا فائدہ ہے یا کوئی اور اس قسم کا فائدہ ہے، آپ اس دے کر آپ دین کا فائدہ اٹھائیں، تو اس کے لیے بھی زکات کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. وفر رقاب اور گردنیں آزاد کرانے میں، گردنیں آزاد کرانے میں کیا مطلب؟ غلامی. پچھلے زمانوں میں غلام ہوتے تھے، اور پھر جن کے غلام ہوتے وہ کہتے کہ بھئی اتنا مال تو مجھے دے دے، میں اس کے عوض تجھے آزادی دے دیتا ہوں. تو مال دے کر آزادی دے دیتے، یہ معاملہ چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلاموں کو آزاد کرواؤ، آزاد کروانے میں زکات کا مال خرچ کرو تاکہ ان کو آزادی مل جائے، لوگوں کو آزادی مل جائے. یہ بھی ایک بہت بڑی دین کی خدمت ہے. والغارمین اور مقروض لوگ، مقروض ان کو بھی زکات کا مال دو. بعض لوگ بیچارے ٹھیک ہے بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، ان کا کچھ آمدنی کا راستہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے اور قرض ان کے اوپر چڑھتا رہتا ہے. ایک مہینہ پورا نہیں ہوا وہ قرض لے گیا، پھر دوسری مرتبہ پھر دوسرے مہینے پھر قرض لے لیا، تیسرے مہینے پھر قرض لے لیا، بیچارے قرض بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، اتارنے کی شکل جو ہے وہ ہوتی نہیں. تو ایسے مقروض لوگ جو ہے ان کو ضرور زکات کے مال میں سے دے کر ان کے قرضے اتارنے چاہیے. یا ویسے کسی جگہ پر کوئی بندہ قرض کے اندر پھنس گیا بیچارہ، اور توقع تھی کہ دے دے گا، فصل آئے گی، فصل آئے گی تو دے دے گا، لیکن فصل نہ آئی، کوئی ایسا آسمانی مسئلہ بن گیا، کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ اب وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے قرض ادا کرنے کے اندر بھی زکات کا مال جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا. وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، اس سے مراد ہے جہاد. جہاد اکثر مفسرین نے تو یہ بیان کیا ہے کہ اس مد میں صرف جہاد آتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری مد نہیں ہے. بعض نے پھر اس کے اندر تھوڑا دائرہ وسیع کیا ہے کہ دین کے باقی مفاد کے لیے بھی اگر محسوس کریں تو اس کے اندر خرچ کر لیں. ہمارے علماء نے بعض مفسرین کی رائے سے، گنجائش سے فائدہ اٹھا کر یہ مدارس بھی اور دیگر امور تمام چیزیں اس کے اندر شامل کر لیں، لیکن معتبر تفاسیر اور وہ تفسیریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے ثابت ہیں، ان سب سے مراد فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ. وابن السبیل اور مسافر، ابن السبیل سفر کا بیٹا، راستے کا بیٹا، یعنی مسافر. مسافر مسافر بھی بہت تنگ ہوتا ہے بیچارہ، پریشان حال ہوتا ہے. تو ایسا مسافر جس کا، جس کے گھر میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو تنگی آ گئی ہے، تو اس مسافر کے لیے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. لوگوں کو سفری سہولتیں دینے کے لیے بھی آپ مال جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں. ایسے ادارے بھی بنا سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ ان کو سفر کے اندر سہولتیں دے سکیں. فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے یہ معاملہ، تو جیسے جیسے حالات ہوں اسی کے مطابق جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا. بعض اوقات ایک مد جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور دوسرے حالات کے اندر وہ دوسری مد پہلی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شارحین نے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو سب سے اولیت جو ہے وہ جہاد کو ہوگی اور اموال زکات اموال صدقات کا حصہ جو ہے وہ یہ سارے کا سارا وہ جہاد کو لگنا چاہیے. اور جب جہاد کی شکل یہ نہ ہو مثلا اس میں کوئی تعطل ہے باقی پھر دوسرے امور کے اندر بھی خرچ کیا جائے گا, لیکن اہمیت حالات کی مناسبت سے ہے, حالات کے مناسبت سے ہے. کہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ بھی ایک بندہ بہت ہی کمزور ہے اور بہت بےچارا قلاش ہے, اس کو زکات دی جائے یا جہاد کے اندر خرچ کی جائے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص کمزور ہے تو اس کی کمزوری اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہے, اور اگر جہاد میں مسلمان کمزور رہ گئے تو سارے مسلمان کمزور رہ جائیں گے اور اس کی زد اسلام پر پڑے گی, پورے مسلمانوں پر پڑے گی. اس لیے اگر صورتحال یہ ہو کہ ایک طرف جہاد ہو اور دوسری طرف مساکین اور محتاج ہو تو ذاتی فائدے کی بجائے اجتماعی فائدہ سمجھ کر سب سے پہلے جہاد کے اندر خرچ کرنا چاہیے. یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اوپر واضح ٹھوس دو ٹوک فیصلہ دیا ہے اور ان کے فتاوی کے اندر یہ موجود ہے. تو بہرحال یہ امیر کا کام ہے بھائیو, یہ امیر کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے تقسیم کرتا ہے, حالات اس کے سامنے ہوتے ہیں, مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں, تو وہ بڑا حصے رکھتا ہے, ہر کسی کی ضرورت دیکھتا ہے, مشورے بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق امور جو ہے وہ کر سکتا ہے. مفسرین نے یہاں یہ بات کہہ دی ہے کہ اصل میں یہ آٹھ چیزیں جو مقرر کی گئی ہیں یہ کل آٹھ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے, ان کے علاوہ زکوٰۃ کے مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کل یہ آٹھ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں, کل آٹھ چیزیں, اور ان کے اندر جو ترتیب ہے وہ پھر حالات کی مناسبت سے ہے کہ آج حالات کیا ہیں اور کس کو کس کے اوپر ترجیح دی جائے گی, کس کو زیادہ حصہ دیا جائے, کس کو کم حصہ دیا جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ اجتماعی ہیں, اجتماعی امور سے تعلق رکھتی ہیں, تو یہ فیصلہ جو ہے وہ امیر پر ہوگا کہ وہ مشورے سے حالات کے مطابق تدبیر کر کے وہ اولیت اہمیت جس کو دے, جس کو جتنا حصہ دے, یہ اس کے اوپر چھوڑا گیا ہے. حصے جو ہیں یعنی یہ آٹھ مدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں, اور انما کلمہ حصر کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اسی لیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال مسجد کی تعمیر پر خرچ نہیں ہوتا, یا اسی قسم کی بعض چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے. بعض علماء ایسے ہیں ان کے فتاوے موجود ہیں کہ زکوٰۃ کا مال وہ کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی مصلحت کے اندر خرچ ہو سکتا ہے, اور چونکہ مسجد بھی عام مصلحت کے اندر آتی ہے, سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مسجد میں نماز ادا ہوتی ہے, سب ہی پڑھتے ہیں, یا پھر اس میں تعلیم ہوتی ہے, تدریس ہوتی ہے, قرآن کریم کی تعلیم کا کام ہے, تو تعلیم کے اندر چونکہ خرچ ہو سکتا ہے اس لیے اس میں خرچ ہونے کی گنجائش ہے. تو کچھ علماء ہیں جنہوں نے مسجد کو بھی مصلحت عامہ کے اندر رکھ کر اس کو بھی اس مد کے اندر شامل کر لیا ہے اور اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع کیا ہے. لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں ان کے اوپر ہی اکتفا کرنا چاہیے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ضرورت مند کون کون ہیں, لوگوں کے مسائل کیا کیا ہیں. یہ جو اللہ نے ضابطے مقرر کیے ہیں, قوانین مقرر کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض مقرر کیے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور کمال حکمت کے ساتھ یہ ساری چیزیں مقرر کی ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمتوں والا ہے۔ تو ان کی اس کے تمام احکام کے اندر، اس کے طے کیے ہوئے چیزوں کے اندر بہت زیادہ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اپنی مصلحتیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں، يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هُوَ أُذُن، وہ تو کان ہے بس، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے کہ خیر کے کان ہیں تمہارے لیے، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مانتے ہیں ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کی بات، وَرَحْمَتٌ، اور وہ رحمت ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمَنُوا، جو ایمان لائے، مِنْكُمْ، تم میں سے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ کو، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے کچھ وہ لوگ وہ ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نبی پر طعن کرتے ہیں، نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں میں سے ایک بات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں هُوَ أُذُن، یہ نبی کانوں کا بڑا کچا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، ہاں جی، اور بڑا سادہ ہے، بڑا سادہ ہے، اس کو تو لوگ گمراہ کر لیتے ہیں، اس کو تو لوگ متاثر کر لیتے ہیں، جس نے سنائی اس نے ساتھ لگا لیا اس کو، ہوگا اذن، بس وہ تو کان ہے، کیا مطلب، وہ کانوں کا بڑا کچا ہے، اور آ کر لوگ باتیں کرتے ہیں، جس کی بات سنی بس اس کے ساتھ مل گئے۔ یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے، اور اس قسم کی باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جو آیا اور آ کر اس نے اپنی بات کہی اور اپنے ساتھ ملا لیا، یہ کانوں کے بڑے کچے، اس قسم کی تان کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مقصد یہاں کیا ہے کہ بھئی اموال آتے ہیں، صدقات آتے ہیں، اور غنیمتیں آتی ہیں، کس کو کتنی ضرورت ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے، لوگ آتے ہیں، آ کر جناب اپنی باتیں کہتے ہیں، چکنی چپٹی باتیں کرتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس سادہ سے لوگ ہیں، جس نے جو کہا مان لیا، یعنی اس سے بھی متاثر ہو گئے، اس سے بھی متاثر ہو گئے، اور اس سے پھر عدل نہیں رہتا، صحیح انصاف نہیں ہوتا، ہاں جی، اور بعض لوگ حق زیادہ لے جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور جناب یہ بڑی بے انصافی ہے، اور یہ عدل نہیں کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظام نہیں صحیح چلا سکتے، اور جناب فیصلے صحیح نہیں کر سکتے، یہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے پروپیگنڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف، اور یہ منافقین کا طور طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں معاف کرتے تھے، دوسروں کے لیے باتیں کرنا، پروپیگنڈے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر وہ خرابی ہے، یہ تو الگ بات رہ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس قسم کی باتوں سے باز نہیں آتے، اور ثابت کیا کرتے، کانوں کا کچا ہے، جلدی فیصلہ کر دیتا ہے، اور انصاف ہوتا کوئی نہیں، صحیح کام کوئی نہیں ہوتا، نظام صحیح کوئی نہیں چلتا۔ کیا مطلب ہے کہ جب نبی کی ذات ہی مجروح ہو جائے پھر اطاعت کس کی ہوگی، کیوں جی، سارا نظام ہی تل تٹ ہو جائے گا نا، کوئی بنیاد ہی نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا ظالم طعن کرتے اور ایسی فضول فضول باتیں کرتے، فرمایا ان ظالموں میں سے وہ بھی ہیں جو نبی کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور دیکھو کیسے کیسے پروپیگنڈے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل اوزن خیر لکم، او بے وقوف و ظالمو گدو، نبی اگر سب کی سنتے ہیں تو یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے. نبی کا اگر مزاج ایسا ہے بھئی ان کی بھی سنتے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں، سب کو وقت دیتے ہیں، سب کو اہلیت دیتے ہیں، سب کی بات سنتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بھلائی کی بات نہیں ہے. اگر نہ سنے تو پھر دوسرا پروپیگنڈا ہوگا، نہ سنیں گے تو پھر کیا کہیں گے، لو جی ہماری تو سنتا ہی کوئی، بس دو چار ہیں بس ان کی بات سنتے ہیں، باقیوں کی تو وہاں رسائی کوئی نہیں، پھر وہ پروپیگنڈا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم کی باتیں چھوڑو ظالموں، میرے نبی نرم مزاج، اتنے یعنی لوگوں سے محبت رکھنے والے، جو آدمی جو بات کہے سنتے ہیں، غور کرتے ہیں. قل اذن خیر لکم، کان ہے خیر کے تمہارے لیے. یہ نبی کا سننا تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھو کہ وہ کان کے کچے ہیں، ہر کوئی متاثر کر جاتا ہے. نہیں، نبی سنتے سب کی ہیں لیکن مانتے ان کی ہیں جو حق پر ہوتے ہیں، باطل والوں کی بات نہیں مانتے. نبی بہت صاحب بصیرت ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور سمجھ سے نوازا ہے. تو یہ ان کا سننا تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، ان کا رویہ تمہارے لیے بہت بھلائی کا باعث ہے، اور تم اس کو پروپیگنڈے کا باعث بنا رہے ہو اور مخالفت کی بنیاد بنا رہے ہو. کس قدر غلط باتیں کر رہے ہو. قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے کان ہے خیر کے تمہارے لیے. یہ سننا، سب کی سننا، یہ اس میں بڑی بھلائی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو کیا بات سمجھ آئی کہ لوگوں کی باتیں سننی چاہیے، وقت دینا چاہیے، جو آدمی جو بات کرنا چاہے اس کی بات سننا چاہیے، تنگ نہیں پڑنا چاہیے مسئولین کو خاص طور پر، کیونکہ ایک ایک مسئول کا سینکڑوں سینکڑوں لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے، اب ماشاءاللہ جہاد کا معاملہ جب چل رہا ہے، شہادتوں کا معاملہ چل رہا ہے، اور لوگ اتنے گہرے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے مسائل ہیں. ہر کسی کا مسئلہ سنو، ہر کسی کی بات سنو، غور کرو، پھر جس کا مسئلہ سمجھ آ جائے یہ واقعی حقدار ہے، مستحق ہے، اس کی مانو. اور جو چکنی چپٹی باتیں کر کے دھوکہ دینا چاہتا ہے اس کی بات نہ مانو، اس کو ویسے نصیحت کرو، تسلی دلاؤ، لیکن ہر کسی کی بات سن کر اس کے ساتھ ڈیلنگ صحیح کرو. یہ معنی جو ہے یہاں سے سمجھ آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی، اور اسی طریقے سے آپ بہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے امور نے مجھے توڑ دیا ہے، توڑ دیا، توڑ دیا ہے مجھے لوگوں کے امور نے، اتنی مشکلات. اور واقعی عوامی ڈیلنگ، عام لوگوں کے معاملات کو طے کرنا، دلچسپی لینا، اور پھر ان کے مسائل کو سمجھنا، حل کرنا، بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام. لیکن یہ ایک اللہ کے دین کا جو مسئول ہو، نبی کا منہج اس کے سامنے یہی ہے کہ وہ سب کو اہمیت دے، سب کی بات. جو اچھے بھی نہیں ہوتے، بعض اوقات ایسے بھی لوگ آتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، خطرناک ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس نے یہاں سے سن کر وہاں یہ یہ باتیں کرنی ہیں، پھر بھی اس کی بات سن لو، شاید اس کو وقت دینے سے اس کا ڈنگ کچھ ڈھیلا ہو جائے. ہاں، اس میں بھی خیر ہے، اس کے اندر بھی بہتری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا دیکھو نبی، تم کہتے ہو نا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میرا نبی کتنا سمجھدار ہے، کتنا شعور والا، کتنا اعلی عقل اور فہم اور بصیرت رکھنے والا. یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور مانتا ہے مومنین کی باتیں، منافقوں کی کوئی نہیں مانتا. سنتا سب کی ہے، سنتا سب کی ہے، لیکن بات مانتا ہے کن کی؟ یؤمن للمؤمنین، مومنوں کی باتوں کو مانتا ہے، ان کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے، ان کی آراء کو وقت دیتا ہے، ان کے مشوروں پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ہر کسی کی بات سن کر کانوں کا ایسا کچا ہے جس نے جو جنہیں لایا گلی وہ نال اور چلنی، اے نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی بات سننا ماننا یہ نبی کا کام ہے۔ پھر مومنوں کی باتوں کو ماننا، ان کو سمجھنا، ان کی رائے کو اہمیت دینا، ان کے مشوروں کو اہمیت دینا۔ مشاورت تو سب کی، جب احد کے لیے جانے لگے، احد کے لیے مشورہ ہونے لگا کہ بھئی جنگ کیسے لڑنی چاہیے، کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، تو سب نے مشورے دیے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ لیا۔ منافق ہے، اللہ کے نبی کیا جانتے نہیں تھے کہ یہ منافق ہے؟ جانتے تھے، لیکن اس سے بھی مشورہ لیا۔ میرے بھائیوں، مشورے لینے سے میں بڑی برکت، باتیں سننے میں، لوگوں کو قریب کرنے میں بڑی برکت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی سنی، ان کی بھی سنی، سب کی سنی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا جی مدینے کے اندر رہ کر جو ہے وہ لڑائی کرنی چاہیے۔ اس نے بظاہر بڑا عقل کا اور بڑے ہوش کا اور بڑے شعور کا مشورہ دیا۔ اچھا، جو نوجوان تھے پختہ ایمان والے، جن کو بدر میں موقع نہیں ملا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم تو ترستے تھے کہ کب موقع آئے۔ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنی خوشخبریاں دیں اور جتنی نعمتیں دیں اور جتنے انعامات دیے اور جتنی شاباش دی، اب موقع آیا ہے تو آپ ہمیں کہتے ہیں ہم اندر لڑیں؟ نہ نہ، ہم تو بالکل باہر جا کے لڑیں گے، میدان میں لڑیں گے، موقع آیا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ بالکل اندر نہیں لڑیں، آپ ہمیں لے کر باہر میدان کے اندر چلیں تاکہ پھر ہمیں بھی آج لڑنے کا موقع مل جائے۔ وہ انعامات جو بدر والوں کو ملے ہیں اللہ ہمیں بھی دے۔ تو جو لڑنے والے تھے، نوجوان تھے، انہوں نے یہ رائے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بڑے بڑے تھے نا جی، بڑے اپنے آپ کو باشعور سمجھتے تھے، ان کی رائے کو چھوڑ دیا اور نوجوان لڑنے والے مجاہدین کی رائے کو قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے بھائی، باہر جا کر لڑیں گے، باہر جا کر لڑیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ آپ دیکھتے تھے بھائی یہ ٹھیک ہے، زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، ادھر نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، لیکن کل کام تو انہوں نے آنا نا لڑنے کے، ان بابوں نے تو کرنا ہی کچھ، انہوں نے باتیں بنانی ہیں۔ اور پھر بھائی ساڈے بابے انہوں نے شامل نہیں ہے، تو انہوں نے دیکھنے لگ پے اللہ کے بندے، بابے تھوڑے نال زیادہ جلدی لانچ ہونا چاہتے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھو، یہ وہ اس بابے کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑنے والے، جذبات رکھنے والے اور قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا لحاظ رکھا اور فیصلہ ان کی رائے پر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان والوں کی باتیں مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کی نہیں مانتے، سنتے سب کی ہیں، مانتے اس کی ہیں جس کے اندر فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور جس کی رائے اخلاص پر مبنی ہوتی ہے، جس کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ منافقوں، تمہیں یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے، یہ کان کے کچے ہیں، تم ان کو متاثر کر لو گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی گواہی دے رہا، جو تان کر رہے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ میرے نبی کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، میرے نبی کے بارے میں اس قسم کی تان و تشنیع ہو رہی ہے۔ دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جا کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے مومن بندے، سچے ایمان والے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جائیں، تو فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اپنے مومن بندوں کا بھی دفاع کرتا ہے، اللہ اپنے ایمان والوں کا بھی دفاع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ورحمت للذین آمنوا، اور نبی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، نبی رحمت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے رشتے، یہ سارے ان پختہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. پھر نبی کی دعائیں ان کے لیے، نبی کی نصرتیں ان کے لیے. نبی جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے، فلاں اس حالت میں ہے، فلاں اس حالت میں ہے. اللہ کے نبی ان سے متاثر نہیں ہوتے، وہ ایمان والوں سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. ایمان والوں کے لیے نبی کی دعائیں ہیں، ایمان والوں کے لیے نبی کی محبتیں اور رحمتیں اور شفقتیں. کیا مطلب ہے اس سے؟ ایک بات یہ سمجھ آئی، جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حلقوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سننی سب کی چاہیے، دور نہیں کسی کو بگانا چاہیے، قریب سب کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن گہرا تعلق رکھنا یہ انسانی فطرت ہے کہ سب سے تعلق برابر کا کبھی نہیں ہوتا. جو جس سے جتنا، اگر آپ زیادہ محبت کریں گے تو دوسرا بھی آپ سے اتنی زیادہ محبت کرے گا. جتنا آپ اخلاص پیش کریں گے اتنے ہی آپ محبت حاصل کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان میں، عبادات میں، ہاں جی خدمات میں، قربانی میں جتنا کوئی زیادہ ہوتا ہے اس کی رائے کو اتنی زیادہ اہمیت دینی چاہیے. یہ مطلب سمجھ آ رہا ہے یہاں؟ جماعتی امور کو نپٹانے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، تدبیریں کرنے کے لیے سنو سب کی، راہ بھی لے لو، مشورے بھی لے لو، لیکن جن کی خدمات زیادہ ہیں، جن کی قربانیاں زیادہ ہیں اور جو دین میں گہرا تعلق رکھتے ہیں، ایمان میں زیادہ پختہ ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ ماننی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا، جب آپ مشاورت طلب کرتے تو آپ سب سے پہلے ابو بکر عمر، اللہ اکبر، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو مشورے میں بلاتے، پھر اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ سے مشورے کرتے، پھر اصحاب بدر کو مشورے کے اندر شامل کرتے. یہ دائرہ ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کا. کیا آپ اس طریقے سے مشورے میں اہمیت دیتے تھے کہ یہ فلاں 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 ہیں، یہ مشورے کے ساتھی ہیں، اور یہ اصحاب بدر ہیں، یہ مشورے کے لوگ ہیں، دین کے اندر زیادہ پختہ ہیں، قربانی ان کی زیادہ ہے. تو اسی اعتبار سے وہ اللہ کے نبی کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے تھے جتنی کسی کی قربانی زیادہ ہوتی تھی. بعض لوگ صرف باتیں کر کر کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے تیز ترار ہوتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو عالم اور عقل مند سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں کہ جی دیکھو ہماری بڑی پڑھی لکھی رائے ہے، بڑی پڑھی لکھی رائے ہے، ہمارے پاس علم زیادہ ہے، ہمارے پاس فہم زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ زیادہ ہے، ہمارے پاس وہ زیادہ ہے. بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ کیا ہوتا تھا کہ آپ قربانیاں دینے والوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. جن کی جتنی، اسلام میں جتنا کوئی زیادہ قدیم ہوتا تھا، جہاد میں جتنا زیادہ کوئی اولیت رکھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آراء اور مشاورت میں ان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے. اور واقعی یہ بات صحیح ہے، ہم نے بھی الحمدللہ اس بات کا تجربہ کیا ہے میرے بھائیو جماعت کے اندر. بعض لوگ، اور حقیقت ہے آپ پڑھ رہے ہیں، اتفاق سے ہم سورۃ توبہ نہیں مکمل کر سکیں گے، لیکن واللہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس سورت کو واپس جا کر بھی نا پوری کرو اور بڑے غور سے پڑھو. آپ حیران ہوں گے کہ جو امور آپ کو اس وقت علاقوں میں، جماعتی سطح پر، جہاد میں جو امور آپ کو درپیش ہیں، سورہ توبہ ان کا جواب دے رہی ہے، ایک ایک مسئلہ سمجھا رہی، ایک ایک بات کے اندر اللہ تعالی کیا چاہتا ہے اور اس کے رسول کا رویہ کیسا تھا، یہ سورت جو ہے وہ یہ واضح کرتی جا رہی ہے. یعنی نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے جب جہاد ہوگا تو حالات وہی پیش آئیں گے، اور جب حالات پیش آئیں گے تو ان کا حل بھی وہی ہونا چاہیے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، باتیں کر کے، پروپیگنڈے کر کے، بکواس کر کے، جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. یہ ظالم کبھی کچھ باتیں بناتے ہیں کبھی کچھ باتیں بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ہی عقل مند سمجھتے ہیں اور جب پتا ہی کسی گل کا نہیں. یعنی ایمان والے ویسے ٹھیک ہے سادہ لوگ ہوتے ہیں, ایمان والے بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایمان بہت زیادہ بصیرت بہت زیادہ عقل اور شعور سکھاتا ہے بندے کو. ہاں جی بظاہر ٹھیک ہے زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں, آج کل ہمارے ہاں معیار کیا ہے, یہ جی جناب یہ فلاں ڈگری ہولڈر ہے اتنا پڑھا لکھا ہے اس کے پاس فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. ہاں جی اور اگر کوئی انگلینڈ کا کسی یونیورسٹی کا چکر لگا کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آیا جائے اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے, وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں عقل مند ہے ہی کوئی نہیں. یہ اتفاق کی بات ہے, یہ جو آج کل سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے نا یہ بندے کے اندر جعلی قسم کا متکبرانہ اعتماد پیدا کرتی ہیں. یہ چیزیں انگریزوں نے ظالموں نے یعنی وہ کمپلیکسز کا شکار کر دیا ہے سب لوگوں کو. بعض لوگوں کو یہ کمپلیکس ہو گیا کہ ہم سے زیادہ عقل مند ہی کوئی نہیں, اور یہ دوسرے جاہل ہیں بیوقوف ہیں پرلے درجے کے جن کے پاس ڈگریاں نہیں ان کو عقل ہی کوئی نہیں. یہ کمپلیکسز انہوں نے معاشروں کے اندر پیدا کر دیے, جبکہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی. واللہ میں نے یہ دیکھا ہے بعض لوگ پڑھے کچھ بھی نہیں ہوتے, یعنی کسی سکول کی ایک جماعت نہیں پڑھی ہوتی, لیکن ایسی الحمدللہ شستہ بات کرتے ہیں, ایسی گہری بات کرتے ہیں, ایسی پتے کی بات کرتے ہیں کہ ہزار اس قسم کے پینٹ بابو گدے اکٹھے کر لو وہ ہزار وہ بات نہیں کر سکتے جو اکیلا بالکل ان پڑھ آدمی بات کر لیتا. لیکن یہ ان کے نزدیک ڈگریاں یہ جناب عقل کی بنیاد ہیں. نہیں بالکل نہیں, نبی کون تھے؟ پڑھے لکھے نہیں تھے, نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے, لکھا ہوا پڑھ بھی نہیں سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس نے آگے اعتراض کیا, لکھا ہذا من محمد رسول اللہ و اہل مکہ تھا. انہوں نے کہا بھی ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا تو بات ہی ختم ہو گئی, ہم نہیں آپ کو رسول اللہ مانتے, تو یہ جو لکھا ہے ہم بالکل اس پر دستخط نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کام ہونا چاہیے, علی اس کو کاٹ دو. انہوں نے کہا میں تو نہیں کاٹ سکتا, میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں, علی کیسے کاٹے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں لکھا ہے, تو اللہ کے نبی نے خود قلم پکڑ کے کاٹ دی. لکھا ہوا پڑھ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آسمانوں سے بصیرت نبی کو سمجھائی جا رہی ہے. دین کے ساتھ بصیرت آتی ہے, دین کے ساتھ عقل آتی ہے, بہت پختہ شعور دین کے ساتھ انسانوں کو ملتا ہے. واللہ العظیم یہ چیز میں نے جہاد میں مجاہدین کے ساتھ دیکھی ہے, عربوں کے اندر خاص طور پر, کہ وہ لوگ دور دراز سے آئے ہوئے سادہ قسم کے لوگ لیکن اتنی گہری بصیرت اور چند دنوں کے اندر اندر بات کو سمجھنا, پلاننگ صحیح کرنا اور اتنا شاندار مار کے لڑنا, اور یعنی اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے شعور دیتا ہے اور دین کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ نیک عمل کے ساتھ نمازوں کے ساتھ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کے ساتھ صحیح بصیرت انسان کو حاصل ہوتی, وہ عقل کی پختگی تقویٰ کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ آتی ہے, یہ ڈگریوں کے ساتھ نہیں آتی. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں معیار یہ مانا جاتا ہے کہ جس نے جناب بہت زیادہ پڑھ لکھ کر ڈگریاں لے لی ہیں وہ بڑا عقل مند ہے, بڑا عقل مند. یہ سوچیں ختم کرنی چاہیے, ختم کرنی چاہیے. جو آدمی جتنا زیادہ دین میں پختہ ہے, اللہ کا تقویٰ جس کے اندر زیادہ ہے, جس کے اندر صبر کی کیفیت زیادہ ہے, اسلامی اخلاق جس کے اندر زیادہ ہیں, عبادات میں پختگی جس کے زیادہ ہے, اسے اس کو اہمیت دینی چاہیے مشاورت میں معاملات میں امور میں, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ بصیرت اور عقل بھی ان لوگوں کے پاس زیادہ ہے. یہ ہے قاعدہ. یحلفون باللہ قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کی, لکم آپ کے لیے, لیردوکم کہ وہ راضی کریں تمہیں, واللہ ورسولہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں ان یرزو ہو کہ وہ راضی کریں اس کو, ان کانو مؤمنین اگر ہیں وہ مؤمن. یہ قسمیں کھا کھا کر منافقوں کا کام کیا ہے کہ جی آپ ہم سے مطمئن رہیں, ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں, جو بھی بات کہتے ہیں آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں اور بہت اچھے مشورے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, تمہیں آ کر بڑے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کو خوش کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, اور اس کے رسول کے سامنے اپنے ایمان کی وضاحت کیوں نہیں کرتے, بات کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ اور اس سے بات کر, اس سے بات کر, اس سے بات کر, یہ ادھر ادھر باتیں کر کے تو اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا خیر خواہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا مطمئن اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آنا ہے تو سیدھے اللہ کے پاس آئے اور اس کے رسول کے پاس آئے, اپنے ایمان کی صداقت ان کے سامنے ظاہر کریں. لوگوں کے سامنے جا کر کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ اندر سے منافق ہے, سچے ہوتے تو اللہ کو خوش کرتے اور اس کے رسول کو اعتماد میں لیتے. اس سے جا کر باتیں, اور منافقوں کی یہ خاص نشانی ہے کہ جی اس کے پاس جائیں گے, اس کے پاس جائیں گے, ادھر جائیں گے, ادھر بات, ادھر بات, امیر کے پاس نہیں آئیں گے, بات اس سے کر کے اپنا معاملہ صاف نہیں کریں گے, بس ادھر 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 جا کے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ کیسے ظالم ہیں, قسمیں کھا کھا کر خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی مطمئن ہو مجھ سے, یہ بھی مطمئن ہو مجھ سے, یہ بھی مطمئن ہو. ہاں جی, اس کے پاس بھی جائیں گے کہیں اس کا دل مجھ سے پریشان نہ ہو جائے, بھاگے پھریں گے, قسمیں کھا کھا کر سب کو مطمئن کریں گے, خوش کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کے سامنے معاملہ صاف نہیں کریں گے اور رسول کے سامنے آ کے اپنا معاملہ صاف نہیں کریں گے, بس لوگوں کے پاس بھاگے پھریں گے. سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر. یحلفون باللہ, قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کی, لکم تمہارے لیے, لیردوکم کہ وہ خوش کریں تمہیں, مطمئن رکھیں تمہیں, ہم بڑے ٹھیک ہیں, دیکھو جی ہمارا موقف یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, ہم ہر وقت اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھاگ دوڑ کے لوگوں کو مطمئن کرنے اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا واللہ, اور اللہ تعالیٰ ورسولہ, اور اس کا رسول, حق کو ان یرضو ہو, زیادہ حق رکھتے ہیں کہ راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرو اور رسول کو مطمئن کرو, اور کسی کے سامنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. جب اللہ اور اس کا رسول, اللہ کیونکہ اللہ تو پل پل کی خبر دیتا تھا نا اپنے رسول کو کہ یہ فلاں منافق ہے, یہ فلاں یہ کرتا ہے, یہ فلاں یہ کرتا ہے, اللہ اللہ کا اللہ اور نبی کا رابطہ تو ہر وقت کا تھا. تو یہاں رسول کیا بتایا کہ سیدھا معاملہ کرنا ہے تو اپنے اللہ کے ساتھ سیدھا کرو اور رسول کے ساتھ سیدھا کرو. جب اللہ رسول کے ساتھ تمہارا معاملہ سیدھا ہو گیا تو باقی سب کے ساتھ خود بخود سیدھا ہو جائے گا. یہ سب کو خوش کرنے اور سب کو مطمئن کرنے اور سب کو اعتماد میں لینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہارے اندر شرارت ہے کہ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہو, جبکہ حق اللہ کا ہے اور اس کا رسول کا ہے. اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. جب اللہ راضی ہوتا ہے, جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب کو ان کے دلوں میں القاع کر دیتا ہے. وہ حدیث ہے نا آپ کے ذہن سامنے, ہے نا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلا کے کہتا ہے جبریل تو میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جا آسمانوں میں سب فرشتوں کے سامنے اعلان کر دے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اس بندے کا نام لے لے کر اعلان کرتا پھرتا ہے آسمانوں میں کہ اللہ محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو, پھر سب فرشتے اس کا نام لے کر دعائیں کرنا شروع کر دیتے. ثم یوزع له القبول, پھر زمین کے اندر اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور آ کر نیک بندوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کا القاع کرتے ہیں, اس کو قبول حاصل ہوتا ہے, قبول عام, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی. یوزع له القبول, لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پختہ کر دیتا ہے, پھر جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے ملنا پسند کرتے ہیں, اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں, اس کے لیے کلمہ خیر کہتے ہیں, ہاں جی اس سے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ سارا نظام آسمانوں سے آتا ہے, لیکن یہ چیز خالص ایمان کے ساتھ ملتی ہے. جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے, عبادت میں بہت پختہ ہو جاتا ہے. وما يتقرب الی عبدی بالنوافل, نوافل ادا کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضته الیہ, جو اللہ نے فرائض مقرر کیے ہیں, فرائض کی ادائیگی کے ساتھ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, یہ کمال حاصل کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جواب میں اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کو محبت کا حکم دیتا ہے اور دنیا کے اندر سب نیک دلوں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قاعدہ. اس لیے فرمایا, اور ظالموں سب کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کرو, سب کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہ کرو, اس کے پاس جا رہے ہو اس کے پاس جا رہے ہو, تم اللہ کو خوش کرو, اللہ کو خوش کرو اور اس کے رسول کو مطمئن کرو, بس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت ڈال دے گا جب تم مخلص ہوگے, جب تم سیدھے ہوگے, نفاق تمہارے اندر نہیں ہوگا, معاملہ اللہ خود ٹھیک کرے گا. علم یعلم, کیا نہیں جانتے وہ, انہ کہ وہ, من یحادد اللہ کہ بے شک, انہ کہ بے شک, شان یہ ہے, من یحادد اللہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی, و رسولہ اور اس کے رسول کی, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, پس اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ, یہ ہے بہت بڑی رسوائی, بہت بڑی رسوائی. فرمایا, اور تم لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہو جبکہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تو مخالفت ہے, تمہارے دلوں نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں دلوں کے اندر. اور یاد رکھو, لوگوں کو مطمئن کرنے کی بجائے فکر اس بات کا کرو کہ دوزخ سے کیسے بچنا ہے, اللہ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے. ظالموں اس بات کا فکر کرو, الم یعلمو, کیا وہ نہیں جانتے, کیا وہ نہیں سمجھتے اس بات کو, من یحادد اللہ ورسولہ, جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی, فإن له نار جهنم خالدا فيها, اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے, وہ ہمیشہ رہے گا اس کے اندر. لوگوں کو خوش کر بھی لوگے تو لوگوں کی خوشی کیا تمہیں بچا لے گی, کیا دوزخ کے عذاب سے تمہیں بچا لے گی؟ تمہیں فکر کرنا چاہیے اس بات کا. ذلک الخزی العظیم, یہ بہت بڑی رسوائی ہے, جس کو دوزخ کا عذاب مل گیا اور ہمیشگی کا عذاب مل گیا, اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے. یحذر المنافقون, ڈرتے ہیں منافق, ان تنزل علیہم, کہ نازل کی جائے گی ان پر سورت, ان کوئی سورت, تنبئہم, کہ خبر دے گی ان کو, بما فی قلوبہم, جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا, کل کہہ دیجئے کہ مذاق کرو تم, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, مخرجن, ظاہر کرنے والا ہے, ما تحذرون, جس سے تم ڈرتے ہو. ہاں جی, یحذر المنافقون, منافق ڈرتے ہیں, اور نہیں کسی بات سے ڈرتے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے, نبی کے خلاف باتیں کرنے سے نہیں ڈرتے, پروپیگنڈے سے نہیں ڈرتے. ڈرتے کس بات سے ہیں؟ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل کرے گا, ان تنزل علیہم سورت تنبئہم بما فی قلوبہم, اللہ ایسی صورت نازل کر دے گا کہ منافقوں کو ننگا کر دے گی, اور جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے, جو ان کی آگ اندر ہے یا مخالفت ہے یا جو شرارتیں ہیں, وہ صورت کھول کھول کے بیان کر دے گی. فرمایا, یہ ڈرتے ہیں تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایسی صورت نہ آ جائے, اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ آ جائے, نبی پر کوئی فرشتہ پیغام نہ لے کے آ جائے جو ہماری اندر کی باتیں ظاہر کر دے, کوئی صورت ایسی نہ نازل ہو جائے جس جو ہماری ہمارا کچا چٹھا کھول دے. فرمایا, ڈرتے ہیں تو اس بات سے ڈرتے ہیں. قل, کہہ دیجئے اے نبی, قل استہزئوا, کہ کر لو مذاق جتنا کرنا ہے, جو تم کر سکتے ہو کر لو, ان اللہ مخرجن, بے شک اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جو تم جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی ایسی صورتیں نازل کرنے والا ہے، تمہاری خباستیں بیان کرنے والا ہے، تمہاری سب شرارتیں اللہ واضح کرے گا۔ اس صورت کا نام اسی وجہ سے فادحہ بھی ہے، فادحہ، کہ ان کی منافقوں کی ساری خفیہ باتیں بیان کر کر کے جناب ان کو ان پر کوڑے برسانے والی، ان کے اوپر تازیانے برسانے والی صورت، ہاں جی، ایک ایک بات جناب ان کی بیان کرتی تھی اور ان کا بیڑا غرق کرتی تھی۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر سوال کریں آپ ان سے، لَيَقُولُنَّا، تو یقیناً وہ کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا، سوائے اس کے نہیں تھے ہم، نَخُوضُ، بحث کرتے تھے، ونلعب، اور بس دل لگی کرتے تھے، کھیل تماشا کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، اب اللہ ہے، کیا اللہ کے ساتھ، و آیات ہی، اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، استہزاء کرتے ہو ظالموں۔ واقعہ اس کے ضمن میں یہ پیش کیا گیا کہ تبوک میں جو قافلہ چلا تو اس میں کچھ یہ منافق بھی ساتھ چل پڑے، اور راستے میں اب متنفر کر رہے ہیں، اس کو بھی متنفر کر رہے ہیں، اس کو بھی متنفر کر رہے ہیں، اور رومیوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نبی تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، ہم رائے دیتے ہیں مانتا نہیں ہے، اور اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی ان کی طاقت، ان کے اسلحے، یہ وہ، تو ان کو چھیڑنا تو بالکل موت کی دعوت دینا ہے۔ تو اس قسم کی اس سے بھی بات کر متنفر کر رہے تھے، پھاڑ رہے تھے، اور لوگوں کو جہاد سے روک رہے تھے کہ یہیں سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے نکلنا شروع ہو جائیں، یہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے بھی پہنچا دی، سنا دی کہ تیرے ساتھ کچھ یہ بیوقوف، یہ غلط کار لوگ بھی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، بلا کے پوچھا، ہاں بھائی تم نے یہ باتیں کی ہیں، یہ باتیں کر رہے ہو تم، اب انکار تو نہیں کر سکتے تھے، گواہیاں موجود ہیں، انکار تو نہیں کر سکتے تھے، تو آگے سے کہنے لگے، انما کنا نفوذ ونا لب، ہم تو ویسے دل لگی کرتے تھے، ہم تو ویسے گپ شپ کرتے تھے، ہاں جی، ہم تو جناب اس قسم کے، ورنہ ٹھیک ہے چلے، بہتر ہے، درست ہے، چلنا چاہیے، ہاں جی، ہم تو ویسے ہی بس کوئی بات ذہن میں آئی کر لی، کوئی ادھر کر لی، کوئی ادھر کر لی، بس ایسے، ویسے کوئی ہم ایسی بات نہیں کر رہے تھے، آپ پریشان نہ ہو، بلا پوچھو نا بلا کر ذرا، ہاں بھائی تم نے یہ بات کی ہے، پھر دیکھو کبھی ادھر کبھی ادھر، ہوتا ہے نا، ہاں بالکل وہی انداز۔ والا انسالتا ہوں، اور البتہ اگر سوال کریں آپ ان سے، پوچھیں آپ ان سے، ہاں جی، کہ بھائی تم نے یہ باتیں کی ہیں، لَيَقُولَنَّا، تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ویسے ہی باتیں کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، ہاں جی، بس مذاق کر رہے تھے، اور بات کوئی نہیں ہے، حقیقت میں کوئی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا ذہن ہے، ہم ویسے ہی بس مذاق کر رہے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، اب اللہ ہے، کیا اللہ کے ساتھ، وہ آیات ہی، اور اس کی آیات کے ساتھ، وہ رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کن تم تستہزئون، مذاق کرتے ہو تم، تمہیں اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے کہ تم ان کے ساتھ مذاق کرو، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، کچھ گپ شپ کر رہے تھے جی، بس ویسے دل لگی کر رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، اللہ نے بہت سخت نوٹس دیا، اب اللہ ہے، تم تو گپ شپ کر رہے تھے، کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ تم نے یہ مذاق کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ دل لگی کرنی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم نے یہ دل لگی کرنی، یہ اس قسم کے مذاق کرنے، کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت نوٹس لیا، بہت سخت طریقے سے سمجھایا کہ یہ اندر سے گندے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور اب جرت نہیں ہے نا، جھوٹے میں جرت نہیں ہوتی کہ وہ صاف کہہ سکے کہ ہاں جی واقعی میرا موقف یہ ہے، کہ رومیوں کے مقابلے میں نہیں جانا چاہیے اس وقت, یعنی یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں میں تو بس ویسے کر رہا تھا, مذاق کر رہا تھا, میں تو ادھر ادھر کی بات کر رہا تھا. لا تعتذروا, نہ عذر کرو تم, نہ عذر کرو تم. اب کہتے ہو دل لگی کر رہے تھے, اللہ جانتا ہے بات کیا ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم, تحقیق تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر معاف کر دیں ہم ایک گروہ کو تم میں سے. نعذب طائفۃ, تو عذاب دیں گے ہم ایک گروہ کو. بانہم, کہ وہ کانو مجرمین, تھے مجرم. فرمایا کہ اس میں اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ باتیں کرنے والے پکڑے گئے, جب پکڑے گئے تو پھر ان میں سے دو گروہ ہو گئے, دو گروہ ہو گئے. ایک نے تو اپنی غلطی مان لی, غلطی مان لی, انہوں نے کہا جی بالکل ہم سے باتیں ہوئی, ہم نے جھوٹ کہا, ہم نے غلط کہا, ہمارا حق نہیں تھا, یہ فضول بات ہوئی ہے, ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. اور ان کی یہ معافی ان کی اصلاح کا ذریعہ بن گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو ہم معاف کر دیں گے, جو جنہوں نے غلطی مان لی, اپنی اصلاح کر لی, انہوں نے کھری کھری بات کر دی, ان کو ہم معاف کر دیں گے. یہ جو ابھی بھی اندر چھپا کے بیٹھے ہیں نا ظالم, یعنی بات سچی کرتے ہی نہیں ہیں. جب پوچھا تو کہتا جی ہم مذاق کر رہے تھے, جی ہم مذاق کر رہے تھے جی. فرمایا نعذب طائفۃ, کہ ان کو ہم ضرور عذاب دیں گے, ان کو ہم عذاب دیں گے, ان کے اندر گند موجود ہے. جنہوں نے اپنی غلطی مان کر اصلاح کر لی ان کو ہم نے معاف کر دیا, لیکن جو ماننے کے لیے تیار نہیں, گند ان کے اندر موجود ہے, ان کو ہم پکڑیں گے, عذاب دیں گے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ, اس وجہ سے کہ یہ مجرم ہیں, یہ مجرم ہیں, نہ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہیں, نہ نفاق سے باز آتے ہیں, نہ یہ شرارتوں سے باز آتے ہیں, نہ یہ پروپیگنڈے سے باز آتے ہیں. انہوں نے حرکتیں کرنی کرنی ہیں, ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, ہم نے ان کو سخت سزائیں ضرور دے کے رہنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں جی بس کریں, ویسے کیا خیال ہے, کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاد جب بھی ہوگا نا جی تو بالکل یہ باتیں سب ہوں گی, بالکل اسی طریقے سے ہوں گی. الحمدللہ اتنی تسلی ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے. بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں, میں کہتا ہوں توبہ غور سے پڑھ لو, تمہارے اکثر سوالوں کا جواب اس کے اندر موجود ہے, اور جواب وہ ہے جو اللہ خود دے رہا, اللہ خود جواب دے رہا. بالکل صحیح ہے, یہ توبہ کو نکالنے کا باعث ہی ہے. یہ منافقوں کو نا جی برداشت ہوتی ہی نہیں, سورہ توبہ منافقوں کو برداشت نہیں ہے. اور جب تک جہاد نہیں ہو رہا تھا یا امریکہ نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے, اس وقت تک کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ سورہ توبہ سکولوں میں پڑھائی جاتی نہیں پڑھائی جاتی, کیا حالت ہے کیا نہیں ہے. تو جب ادھر جہاد کا عمل شروع ہوا تو پھر بتاؤ جی یہ کیسے کیسے اس معاملے کو روکا جائے. تو لوگوں نے کہا جی یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے, قرآن میں سے توبہ پڑھائی جاتی ہے, اس کو بھی روکو, یہ سارا معاملہ خراب یہ صورت کرتی ہے. تو اس وجہ سے آپ نکال رہے, اور پاکستانی منافق بھی ساتھ مل گئے, اور یہ بھی بالکل کہتے ہیں ٹھیک ہے نکال رہے. چلو اگلا رکو نہ تیزی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان کے بعض سے ہوتے ہیں, یعنی ان کی عادتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہیں. منافق مدینے کے ہوں, منافق پاکستان کے ہوں, برابر ہی ہوتے ہیں. ہاں منافق اس دور کے ہوں, منافق اس دور کے ہوں, برابر ہی ہوتے ہیں. سمجھا گئی؟ ایک جیسی عقلیں, ایک جیسے سمجھ, ایک جیسی باتیں اور ایک جیسے رویے. ہاں پھر ایک دوسرے کو تلاش بھی جلدی کر لیتے ہیں. بعضہم من بعض, بعض ان کا بعض سے ہوتا ہے, کیا مطلب؟ ان کے ترورے مل جاتے ہیں. بعضہم من بعض کا معنی یہ ہے کہ ان کے کرورے ملتے ہیں اور جناب ایک دوسرے سے پھر تعلق قائم کرتے ہیں, ان کے دکھ درد برابر کے مشترکہ ہو جاتے ہیں. بعضہم من بعض یامرون بالمنکر, حکم کریں گے برائی کا, نافرمانی کا. جہاد نہیں کرنا, جہاد کرنے کی دعوت نہیں دیں گے, جہاد سے روکنے کی دعوت دیں گے. اور نافرمانیوں پر اکسائیں گے, ہر بات میں دوسرا غلط رویہ اختیار کریں گے. یا مرون بالمنکر, حکم دیں گے منکر کا, نافرمانی کا. وینہونا, اور روکیں گے عن المعروف, نیکی سے روکیں گے, نیکی سے, جہاد سے, اچھے کاموں سے. کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, چھوڑو چھوڑو, کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ینہونا عن المعروف, روکیں گے معروف سے, نیکی سے. ویقبضونا, اور بند کریں گے اپنے ہاتھ, ایدیہم, اپنے ہاتھوں کو, اپنے ہاتھوں کو بند کریں گے, مٹھیاں بند کریں گے. کیا خرچ نہیں کر سکتے جہاد کے لیے, دین کے لیے, دنیا کے کاموں میں خرچ کریں گے ادھر سے لیے ادھر کے لیے, لیکن دین کے لیے خرچ نہیں کریں گے, جہاد کے لیے خرچ نہیں کریں گے. نسوا اللہ, بھول جائیں گے اللہ کو. فنسیہم, بھول جائے گا وہ بھی ان کو. ان المنافقین, بے شک منافق, ہم الفاسقون, وہی نافرمان ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نسوا اللہ, اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں. فنسیہم, پس وہ بھی بلا دیتا ان کو. بھئی بلانے کے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے منافقوں کو, اللہ تعالیٰ کے اندر بھولنے کی صفت ہوتی ہی نہیں. یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے. اللہ توفیق سے محروم کر دیتا ہے, اور غلط حرکتیں کرتے ہیں تو غلط حرکتوں پر جناب وہ اڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا صحیح کام کر رہے ہیں, صحیح کام کر رہے ہیں. تو فانساہم انفسہم, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اور پروپیگنڈے کر کے, غلط کام کر کے ایسے چالو ہو جاتے ہیں, ایسا یعنی ان کی روٹین بن جاتی ہے, ایسے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ ان کو غلط کام بھی صحیح نظر آتے ہیں. فانساہم انفسہم, کہ ان کو اپنی غلطیاں پھر غلطیاں نہیں نظر آتی, ان کو اپنی غلطیاں غلطیاں نہیں نظر آتی, بلکہ وہ بالکل ان کو صحیح سمجھ کے کرتے ہیں. وہ اپنے بارے میں بھول اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ڈال دیتا ہے کہ ان کو اپنی مصلحت بھی سمجھ نہیں آتی, ان کو اپنی خیر خواہی بھی سمجھ نہیں آتی. کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا بیوقوفیاں مار رہے ہیں, کیا غلط کام کر رہے ہیں. فرمایا کہ اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو توفیق سے محروم کر کے, نولہ ہی مات واللہ. ہاں جی, وعد اللہ المنافقین والمنافقات, وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے. والکفار, اور کفار سے. نار جہنما, جہنم کی آگ کا. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں, دوزخ میں. ہی یا حسبہم, وہ دوزخ ہی کافی ہوگی ان کو, اس سے علاوہ کوئی چیز نہیں ان کا پیٹ پرے گی, نہ ان کو کوئی مطمئن کرے گی. ان کو مطمئن کرے گی تو دوزخ کی آگ ہی مطمئن کرے گی. ولعنہم اللہ, اور لعنت کی ہے ان پر اللہ نے. ولہم, اور ان کے لیے عذاب, عذاب ہے مقیم, ہمیشگی کا. اس آیت سے نظر آتا ہے کہ منافق صرف مردوں میں نہیں ہوتے, منافق عورتوں میں بھی ہوتی, عورتوں بھی منافق ہوتی ہیں. ہاں, جہاد کی مخالفت کرنے والے اور دین کے راستے میں رکاوٹیں بننے والے مرد نہیں, عورتیں پاکستان کے اندر شاید مردوں سے بھی اب تو دو ہاتھ آگے بڑھ رہی ہیں. اپوا کی عورتیں, کسی نے سننا ہو تو سن لو ان کو. ہاں جی, کلدین من قبلکم, یہ ان کی مانند ہیں جو ان سے پہلے تھے. کانو اشد منکم قوتن, وہ تھے بہت سخت تم سے قوت میں. وہ اکثر اموالا و اولادا, اور اکثر تھے اموال میں اور اولاد میں. فاستمتعوا بخلاقہم, پس فائدہ اٹھایا انہوں نے اپنے حصے کا. فاستمتع تم بخلاقکم پس تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا. وخذتم کالذی خاضوا اور جھک گئے تم جیسے یعنی کفر کی طرف جھک گئے تم ان کی اس کی مانند جیسے وہ جھکے. اولئک وہ لوگ حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرت اور آخرت میں. واولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ تھے جو نقصان اٹھانے والے. فرمایا کہ آج کے منافقو تم کوئی بڑے نہیں ہو, تم سے پہلے جو منافق تھے وہ تم سے بھی بڑے بڑے تھے, انہوں نے بھی بڑے فائدے اٹھائے, بڑے بڑے انہوں نے باتیں کی اور بڑے پروپیگنڈے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا, دنیا سے جھوٹ بول بول کر کبھی غنیمتوں میں سے حصے لیے, کبھی کچھ کیا, کبھی کوئی فائدہ اٹھایا, کبھی کوئی فائدہ اٹھایا. تم بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہو جیسے وہ کر گئے, وہ کہاں پہنچے تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے. تو بچو, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو, اپنی آخرت کا خیال کرو, اپنے آپ کو تباہی سے بچاؤ اور اس خسارے اور نقصان سے بچاؤ. الم یاتہم نبا الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. قوم نوح یہ قوم نوح کی, وعاد اور قوم عاد کی, وثمود اور ثمود کی, وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم, واصحاب مدینہ اور مدین والے, والمؤتفقات اور الٹ دی گئیں جن کی بستیاں. اتتہم رسولہم آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے, بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ, فما کان اللہ لیظلمہم پس نہیں تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. فرمایا کہ اسلام کی مخالفت کر کر کے, نبیوں کی دین کی مخالفت کر کر کے, دیکھو یہ قوم میں ان کا حشر کیا ہوا, یہ لوگ کیا کہاں پہنچے, دنیا میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے اوپر عذابات نازل ہوئے, یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے, ان قوموں کا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی پکڑ آئی ہے. وہ کون کون سی قومیں ہیں؟ پہلے فرمایا قوم نوح, کتنا بڑا سیلاب آیا. قوم عاد, ان کے اوپر کتنی بڑی طوفانی آندھی آئی. قوم ثمود, اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کے اندر آباد ہو گئے, اللہ نے پہاڑوں کو ٹکرا کر بستیاں تباہ کر دی, پہاڑوں کو ٹکرا دیا ایک دوسرے کے ساتھ. وقوم ابراہیم, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, وہ نمرود اور اس کے کرندے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑا. فرمایا اصحاب مدینہ, اور مدین والے یہ کون ہیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ, اصحاب مدین. ان کے اوپر کیا عذاب آیا تھا؟ ہاں, ان کے اوپر صحیح ہے, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دو قومیں تھیں, اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین. دو قوموں کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا, نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکڑا. ایک کو یعنی فرشتے بھیج کر چیخ چنگاڑ کے عذاب کے ساتھ پکڑا, اور دوسرے کو آگ کے انگارے برسا کر تباہ و برباد کر دیا. ہاں جی, والمؤتفقات, اور جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا, قوم لوط, بستی صدوم, صدوم نام تھا اس بستی کا, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی, جس بستی کو اٹھا کر فجعلنا عالیہا سافلہا, نیچے کا حصہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ پوری زمین جہاں یہ قوم آباد ہے, پورا شہر آباد ہے, شہر کا سارے کا سارا شہر نیچے سے اٹھا لو, سارے کا سارا شہر اٹھا لیا. فجعلنا عالیہا سافلہا, بہت بلندی پر لے جا کر فرمایا کہ اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دو اور نیچے کا حصہ اوپر کر دو. وام ترنا علیہم حجارت من سجیل، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسی. فرمایا کہ دیکھو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں. ان کے پاس رسول آئے تھے لیکن ان ظالموں نے نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان لوگوں پر کیسے آئی ہے. تو تم کو کیا چیز ہو، کس بات کی مولی ہو، کیا کر رہے ہو، کیا ظلم اٹھا رہے ہو اس نبی کے مقابلے میں؟ تو باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ، ورنہ دنیا میں بھی اللہ پکڑتا ہے جیسے ان لوگوں کو پکڑا ہے، اور آخرت کی پکڑ اللہ کی بڑی شدید. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے. ہاں، اللہ تعالیٰ اب مومنوں کی صفت، پہلے منافقوں کی صفت بیان کی تھی اور ان کا انجام، اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں. فرمایا، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ مقابلے میں کہ بھئی یہ ان لوگوں کو دیکھو، پھر اب ان لوگوں کو دیکھو، ان کا انجام کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، ان کے طور طریقے کیا ہیں، ان کے طور طریقے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ موازنے کرتا ہے، مقابلے کرتا ہے، باتوں کو سمجھاتا ہے. مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، خیر خواہی، محبت، دل کا تعلق، یعنی ولایت، محبت ایمان والوں کی ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور بڑا ہی گہرا تعلق اور رشتہ ہوتا ہے. ہاں جی، یامرون بالمعروف، وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں برائی سے، نافرمانی سے. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکات. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ ہے مومنوں کی صفتیں، یہ ہے مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی. پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، بہت دل کی محبت اور خیر خائی ہوتی ہے. اچھا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پچھلی آیت میں اول منافقون اول منافقات بعضهم من بعض، نہیں اولیاء نہیں کہا، وہاں کا بل منافقون بل منافقات بعضهم من بعض، اور جب مومنوں کی بات آئی تو کہا بل مومنون بل مومنات بعضهم اولیاء بعض. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق؟ کہ مومن تو ایک دوسرے کے سچے دوست ہوتے ہیں، لیکن منافق مفاد پرست ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست کوئی نہیں ہوتے. یہ نا جی، یہ کام نکالتے ہیں، کام نکالتے ہیں، بعضهم من بعض. ہاں جی، تو اپنے اپنا کام نکالتے ہیں، اس سے کام نکال لیا، پھر اس سے کام نکال لیا. اخلاص تو ہوتا کوئی نہیں، محبت ولایت کا تعلق تو ہوتا کوئی نہیں، بس صرف مفاد پرست ہوتے ہیں، مطلب نکالنے کے لیے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں جی، پہلی صفت ان کی کہ وہ سچے دوست ہوتے ہیں، ایمان کی دوستی. دوسری صفت نیکی کا حکم دیتے ہیں. تیسری صفت برائی سے روکتے ہیں. چوتھی نمازیں قائم کرتے ہیں. پانچویں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چھٹی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ساتویں رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فرمایا یہ ہیں وہ مومن، اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحمتیں برسائے گا ان پر اللہ. یہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں. اللہ کی رحمتیں ملیں گی، کیا مطلب؟ کامیابیاں ملیں گی، فتوحات ملیں گی، غنیمتیں ملیں گی، دنیا کی عزتیں ملیں گی، دین کی محبتیں ملیں گی، آخرت میں جنتیں ملیں گی، شہادتیں ملیں گی. یہ جتنے انعامات ہیں یہ سب اللہ کی رحمتیں، اور یہ سب رحمتیں اللہ کہتا میں اپنے مومن بندوں کو دیتا. اولئک، یہ لوگ، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحمتیں نازل کرے گا ان پر اللہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ تعالی نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنتوں کے وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان جنتوں میں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور پاکیزہ گھر جنت کے، فی جنات عدن ہمیشگی کی جنت میں، ایسی پکی الاٹمنٹ وہ کینسل ہی نہیں ہونی، ان گھروں سے ان محلوں سے نکالنا بھی کسی نے نہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور پاکیزہ گھر، فی جنات عدن ہمیشگی کی جنت میں، ورضوان من اللہ اکبر اور رضا مندی اللہ کی سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے بڑی کامیابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا تو سب کو جمع کر کے پوچھے گا، ہاں بھائی کچھ اور چاہیے؟ کہیں لوگ کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. تو پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ میں اس سے بڑا انعام تمہیں دیتا ہوں. کیا انعام دیتا ہوں؟ کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ معنی ہے ورضوان من اللہ اکبر، اب اس کے بعد میری رضا ہی رضا تمہیں حاصل رہے گی، میں تم سے ہمیشہ ہی خوشی خوش رہوں گا بس. اللہ اکبر. جنت کی ہر نعمت سے بڑی اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، اللہ کا سلام آئے، اللہ کا دیدار ہو. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو جنتیوں کو ملے گی، اور وہ جنتیوں کے جنتوں کے باقی سارے انعامات کو ہیٹ سمجھیں گے، اللہ کے دیدار کو اور اس کی رضا کے پیغامات کو اور اس کے سلام آنے والے الجنتی ان کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے. ورضوان من اللہ اکبر، جنت کے اندر بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضوان ہے، اللہ کی رضا مندی اور خوشی. اور بھائیو، خوشی کھانے پینے میں نہیں ہوتی، خوشی دنیا کے اندر اچھی تھی. خوشی کیا ہوتی ہے؟ کہ خوشی مومن کی خوشی کہ اللہ خوش ہو. جب اللہ خوش تو پھر اللہ بندے کے اندر وہ اطمینان، وہ سکینت، اللہ کی وہ محبت، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت. اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے جہاد کرنا، اس کے لیے قربانیاں کرنا، اس کے لیے محنتیں، خون پسینے اللہ کی راہ میں بہانا، یہ سارے کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے مومن، مخلص، مجاہد، غازی، شہداء کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور بغیر حساب جنتوں میں داخل کر دے، اور نفاق کی مصیبت پہ اللہ تعالیٰ بچا لے. اللہ ایمان کی روشنی ہر وقت دل کے اندر پیدا کر کے رکھے، اور ہمیں ان کی شرارتوں سے بھی محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریب، نت نئے جہادی ترانوں کے والیم، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز، القادسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور. فون 7230549-03004653875.